আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন ওয়াল আকিবাতু লিল মুত্তাকিন ওয়াসসালাতু ওয়াসসালামু আলা সাইয়্যিদিল আমবিয়া ওয়াল মুরসালিন মুহাম্মাদিন ওয়া আলা আলিহি ওয়া সাহবিহি আজমাইন أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم إنه كان بعباده خبيرا بصيرا ومن يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم কুল্লামা খবত জিদনাহুম সাইরা যালিকা জাযাউহুম বিআন্নাহুম কাফারু বিআয়াতিনা ওয়া ক্বালু আইযা কুন্না ইযামান ওয়া রুফাতান আইন্না লামাবউসুনা খালকান জাদীদা সাদাকাল্লাহু মাওলানা আযীম ওয়া বাল্লাগানা রাসূলুহুন নবিয়ুল করিমুল আমীন ওয়া নাহনু আলা যালিকা লামিনাশ শাহিদিনা ওয়াশ শাকিরিন والحمد لله رب العالمين مولا يا صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا اكرم الخلق ما لي من الوز به سواك عند حلول الحادث الاممي هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الاهوال مقتحمي يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولا يا صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم نهایت واجب الاحترام معززین حاضرین و سامعین کرام قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید سے آج کے ہفتہ وار درس میں ہم نے سورۃ بنی اسرائیل کی 10 آیات کریمہ تلاوت کی ہیں. انشاءاللہ العزیز ان 10 آیات کریمہ کا ترجمہ اور تفسیر اگر اس مختصر سے وقت میں پاسیبل ہوا تو بیان کیا جائے گا. اللہ تعالی جل شانہ حق بیان کرنے کی اور مجھے اور آپ کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. گزشتہ درس میں روح کے بارے میں ہم نے ایک گھنٹہ گفتگو کی تھی، اور آخری آیت جو تھی اس میں تھا قرآن کریم کی طرف سے اور اللہ تعالی جل شانہ کی طرف سے ان لوگوں کو جو قرآن پر ایمان نہیں رکھتے، ان کو رب تعالی نے چیلنج دیا تھا. ایک چیلنج یہ تھا کہ تم جتنے بھی جن اور انس اور دیگر جو مخلوقات ہے اس میں سے جو بھی تمہارا ساتھ دے، تم مل کر قرآن کریم کے مقابلے کی کتاب بنا کے لے آؤ. اگر تم سمجھتے ہو کہ یہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے بنا کر لاتے ہیں، تو تم صرف اس شہر والے نہیں، اس ملک والے نہیں، صرف انسان اور مینکائنڈ نہیں بلکہ جنات کو بھی اپنے ساتھ ملا لو اور قرآن کے برابر بنا کر تم کوئی قرآن بنا کر لے آؤ. جب ان کی طرف سے کوئی جواب نہ آیا تو قرآن کریم نے علی سبیل التنزل تھوڑا اور آسان ان کے لیے کر دیا کہ تم پورا قرآن نہیں، فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ، تم 10 صورتیں بنا کے لاؤ. 114 صورتیں نہیں، 10 صورتیں تم بنا کر لاؤ. اگر تم قرآن کی برابر کوئی کتاب بنا سکتے ہو اور تم اس کو اللہ کا کلام نہیں سمجھتے اور کسی انسان کا کلام سمجھتے ہو یا کسی جن کا کلام سمجھتے ہو، تو تم بھی تو انسان ہو، پڑھے لکھے ہو، بڑے فصیح بلیغ ہو، تم 10 صورتوں کے برابر کلام بنا کر لاؤ. لیکن جب اس کا جواب بھی نہ آ سکا تو پھر اور علی سبیل التنزل قرآن کریم نے تیسرا چیلنج یہ دیا کہ 10 صورتیں بھی چھوڑو، تم ایک صورت ہی بنا کر لے آؤ. فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو پھر تم 10 صورتوں کو چھوڑو، ایک صورت ہی تم بنا کر لے آؤ اگر تم سچے ہو اور تم اپنے جتنے بھی تمہارے ہیلپر ہیں، تمہارے مددگار ہیں، تم ان کو بلا لو اور تم بنا کر لاؤ. لیکن کیسے ہو سکتا تھا؟ رب تعالی کا کلام ہے فصاحت اور بلاغت میں، اور جتنے بھی فصاحت اور بلاغت کے علوم ہیں وہ تمام اس قرآن کریم میں ہیں، تو یہ کسی انسان کا کلام نہیں، رب کریم کا کلام ہے. 10 صورتیں کیا، ایک صورت کیا، ایک جملہ بھی کوئی شخص قرآن کریم کے معارضے میں نہ لا سکا. تو رب تعالی نے فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قرآن جو ہم نے آپ کو دیا ہے تو یہ ہمارا فضل اور ہماری رحمت ہے جو ہم نے آپ کو عطا فرمایا ہے. اس چیلنج کے بعد جب قریش مکہ نے، جو اس کمیونٹی کے بڑے ویل نون آدمی تھے، بڑے پڑھے لکھے اور سمجھدار لوگ تھے اور بہت ہی چلنے پھرنے والے آدمی تھے، انہوں نے جب دیکھا کہ اسلام جو ہے یہ دن بدن بڑھ رہا ہے اور ہمارا جو مذہب ہے یہ بالکل کم ہوتا جا رہا ہے، لوگ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، لوگ ہمیں باتیں کرتے ہیں کہ دیکھو مکہ میں ایک شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوا اور چند دنوں میں، چند مہینوں میں دیکھو کتنے ان کے فالوور ہو گئے اور کتنی مضبوط جماعت ہوتی جا رہی ہے. تو وہ جو 15 آدمی تھے اس کمیونٹی کے، وہ کعبۃ اللہ کی پچھلی دیوار، جو پشت کعبہ ہے، جس کو آپ کہتے ہیں رکن شامی اور رکن یمانی کے درمیان والا جو ہے پشتہ، اس دیوار کے ساتھ کعبے کے پیچھے 15 آدمی قریش کے بیٹھ گئے. جو بڑے کمیونٹی کے لیڈر تھے، عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ، ابو سفیان بن حرب، ابو جہل بن ہشام، عتبہ بن ابی امیہ، ابو عبد الدار، اسود بن مطلب، زمع بن اسود، ولید بن مغیرہ، راس بن وائل، ابو لہب، عبداللہ بن ابی امیہ، امیہ بن خلف، نظر بن حارث، ابو البختری بن ہشام، اور حجاج کے دونوں بیٹے منی اور منبہ. یہ تقریباً 15-16 آدمی جو کمیونٹی کے بڑے سرکردہ افراد تھے، یہ بیٹھ گئے کعبۃ اللہ کی پچھلی دیوار کے پاس اور کہنے لگے کہ ہمارے اس مسئلے کا حل کیا ہے، ہم کس طرح محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سٹاپ کر سکیں، کس طرح ہم ان کو روک سکیں کہ وہ اسلام کی تبلیغ بند کر دے اور ہمارے بتوں کو، ہمارے معبودوں کو، ہمارے خداؤں کو برا بلا کہنا چھوڑ دے، اس کی کیا ترکیب ہو سکتی ہے. جب وہ سر جوڑ کر بیٹھے تو انہوں نے ایک شخص کو بھیجا کہ جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کے لاؤ. وہ شخص گیا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو پیغام ملا کہ آج جو قریش کے بڑے مشہور لوگ ہیں، سردار لوگ ہیں، لیڈر لوگ ہیں، جو کمیونٹی کی کریم ہے، وہ جمع ہے وہاں کعبۃ اللہ میں اور انہوں نے آپ کو بلایا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اللہ کے رسول تھے، اللہ کے نبی تھے، اللہ کے محبوب تھے، تبلیغ کے لیے ہی آپ کو پیدا فرمایا گیا تھا، تبلیغ کے لیے ہی آپ کو رسول اور نبی بنا کر بھیجا گیا تھا. آپ کا کوئی دنیاوی مقصد نہیں تھا، کوئی دنیاوی خواہش نہیں تھی. آپ بڑے خوش ہوئے کہ شاید ان کے ذہن میں یہ بات آ گئی ہے کہ معبودہ نے باطلا کو چھوڑ کر ایک رب تعالی کے حضور سر بسجود ہونے کے لیے ان کا دل کر آیا ہے اور انہوں نے سوچ لیا ہے اور ان کو ہدایت مل چکی ہے اور وہ صحیح رستہ پر آنے کے لیے تیار ہو چکے ہیں، اس لیے انہوں نے مجھے بلایا ہے کہ میں جا کر ان کو اسلام کی تبلیغ کروں اور وہ اسلام میں داخل ہو جائیں. جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام خوشی سے تشریف لائے اور ان کے درمیان آ کر بیٹھے، آپ بہت خوش تھے کہ آج بڑا اچھا موقع ہے اور آپ کو یہ تھا کہ آج یہ لوگ مسلمان ہو جائیں گے، اس لیے انہوں نے مجھے بلایا ہے. جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہنچے تو ان میں سے ایک شخص گویا ہوا اور وہ کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیں آپ نے ہماری کمیونٹی کا کیا حال کر دیا. پوری کمیونٹی جہان میں جہاں کہیں بھی آپ جائیں، ہر کمیونٹی میں اتحاد ہے، ہر کمیونٹی میں پیار ہے، بھائی چارہ ہے، لیکن آپ نے کیا کیا، بھائی کو بھائی سے علیحدہ کر دیا، باپ کو بیٹے سے علیحدہ کر دیا، خاوند کو بیوی سے علیحدہ کر دیا. ایک بھائی مسلمان ہے اور وہ دوسرے بھائی کو کافر سمجھتا ہے، اس کے معبودوں کو برا بلا کہتا ہے. ایک شخص مسلمان ہے، اس کی بیوی کافرہ ہے، وہ گھر چھوڑ کر چلا گیا ہے. باپ مسلمان ہے، بیٹا کافر ہے، بیٹا مسلمان ہے، باپ کافر ہے. تو یہ آپ نے کمیونٹی کے ساتھ کیا کر دیا، آپ نے کمیونٹی کے ساتھ وہ برا کیا کہ کوئی شخص بھی کمیونٹی کے ساتھ ایسا نہیں کرتا. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو کیا چاہیے تھا؟ اگر تو آپ کو دولت چاہیے اور دولت کی خواہش سے آپ نے یہ سارا کام کیا ہے، امیر بننے کے چکر میں آپ نے یہ ساری تبلیغ اور یہ سارا دین کا سلسلہ شروع کیا ہے، تو آپ ہمیں بتا دیں، ہم دولت، ڈالر، دینار، سونے چاندی کا ڈھیر آپ کے قدموں میں لگا دیں گے. اگر آپ سیاسی طور پر ایک لیڈر بننا چاہتے ہیں، عرب کی باغ ڈور سنبھالنا چاہتے ہیں، تو ہم آپ کو اپنا سردار تسلیم کر لیتے ہیں، ہم آپ کو بادشاہ بنا دیتے ہیں، ہم آپ کو ملک کا سربراہ بنا دیتے ہیں، لیکن آپ یہ کام چھوڑ دیجئے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کی غرض اس سے شہرت حاصل کرنا ہے تو ہم پورے ملکوں میں آپ کا ڈنکا بجا دیتے ہیں، آپ کی قابلیت، آپ کی اچھائیاں ہم اس کو اجاگر کر دیتے ہیں، اور اگر آپ پر کوئی جن آتا ہے اور اگر آپ پر کسی چیز کا سایہ ہے اور آپ کے دماغی توازن اس کی وجہ سے علیاذ باللہ ٹھیک نہیں ہے، تو ہم پوری دنیا سے بڑے بڑے ڈاکٹر اور حکیم اکٹھے کر کے آپ کا علاج کرا دیتے ہیں۔ آپ اس بات کو چھوڑ دیجئے، آپ ہمارے بتوں کو، ہمارے خداؤں کو برا بلا کیوں کہتے ہیں؟ جب انہوں نے یہ بات کہی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو باتیں تم کہتے ہو ان میں سے کوئی ایک بھی نہیں ہے، نہ مجھے اپنی شہرت چاہیے، نہ مجھے لیڈرشپ چاہیے، نہ مجھے ملک کی بادشاہت اور حکومت چاہیے، اور نہ میرا دماغ خراب ہے علیاذ باللہ، میں تو بالکل صحیح اور تندرست ہوں، اللہ تعالی نے مجھے نبی اور رسول بنا کر بھیجا ہے، مجھے بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا ہے، مجھے اس دنیا میں اور آخرت کے تمام علوم رب تعالی نے عطا فرمائے ہیں، میں اس دنیا کے حالات کو بھی دیکھ رہا ہوں اور آخرت کے حالات کو بھی دیکھ رہا ہوں، میں یہ چاہتا ہوں کہ لوگوں، اگر تم اپنی قبروں کو، عالم برزخ کو بہتر بنانا چاہتے ہو، عالم آخرت کو اچھا بنانا چاہتے ہو، تو آج ایک وحدہ لا شریک پر ایمان لا کر اس کے حضور سر بسجود ہو جاؤ، اور یہ بتوں کو اور یہ جو تم نے بڑے بڑے پتھروں کے اور لکڑیوں کے بت بنا رکھے ہیں جن کو اپنے ہاتھ سے بناتے ہو، اپنے ہاتھ سے مٹی کے برتن اپنی مرضی کے مطابق ان کے ناک، کان، دانت اور آنکھیں بنا دیتے ہو، پھر ان کو آگ میں تم ان کو جلا کر پکا کرتے ہو، پختہ کر کے پھر تم کہتے ہیں ہماری مرضی کا خدا بن گیا ہے، جن کو اپنے ہاتھ سے بناتے ہو، جن کو اپنی مرضی سے بناتے ہو، جن کو اپنی بنائی ہوئی مٹی سے بناتے ہو، اور ان کو بنا کر پھر تم کہتے ہو کہ یہ ہمیں رزق دے گا، یہ ہمیں اولاد دے گا، یہ ہمیں زندگی دے گا، یہ ہمیں لڑائیوں میں ہمیں فتح دے گا، یہ ہمیں ہر قسم کی کامیابی دے گا، کیا تمہیں اتنی سمجھ نہیں کہ اپنے ہاتھوں سے بنا کر مٹی کے خدا، آگ میں ان کو پکا کر اپنی مرضی سے بنا کر تم ان کو کہتے ہو کہ ہماری فائدے کے لیے کام کریں گے؟ ہاں جی، یہ جو ناک سے مکھی نہیں اڑا سکتے، مکھی اگر کوئی چیز ان سے لے کر اڑے وہ پیچھے جا کر اسے چھین نہیں سکتے، وہ اپنے نفع اور نقصان کو سمجھ نہیں سکتے اور اپنے نفع اور نقصان کے لیے کوئی اس کا مداوع نہیں کر سکتے، کیا تم ایسے خداؤں کو مانتے ہو؟ میں ایک وحدہ لا شریک کی تعلیم لے کر تمہارے پاس آیا ہوں، اگر تم اس پر ایمان لاؤ تو تمہاری کامیابی ہے، تمہاری دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی، اور اگر ایمان نہیں لاؤ گے تو پھر میں رب کے اس فیصلے کا انتظار کروں گا جو وہ کافروں اور مسلمانوں کے درمیان کرتا ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا اور انہوں نے کہا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہماری بات ماننے کو تیار نہیں ہے، تو انہوں نے آپ کے سامنے 10 مطالبے پیش کیے، ڈیمانڈ کی، 10 باتوں کی، 10 مطالبے انہوں نے پیش کیے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے، اور اس وقت یہ 10 آیات کریمہ نازل ہوئی جو آج ہم نے تلاوت کی ہے، آیت نمبر 89 سے لے کر، آیت نمبر جو ہے 89 سے لے کر 98 تک یہ 10 آیات کریمہ نازل ہوئی، جس میں ان کے مطالبات کا ذکر ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان جوابوں کا ذکر ہے۔ پہلی آیت یہ ہے، وَلَقَدْ صَرَّفْنَا وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا. فرمایا کہ اے لوگوں, ہم نے یہ قرآن جو نازل کیا اس میں ہم نے ہر قسم کی مثالیں بیان کی ہیں. ہم نے دیکھا ہماری مخلوق میں لوگوں کے مزاج مختلف ہیں. کوئی جو ہے وہ پیار کی زبان سمجھتا ہے, تو ہم نے ایسی آیتیں نازل کی ان لوگوں کے لیے جو پیار کی زبان سمجھتے ہیں. ما یفعل اللہ بعذابکم من شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما. اے لوگو, اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا؟ اس کا کیا بینیفٹ, اس کا کیا فائدہ ہے اس بات میں کہ کسی کو عذاب دے؟ اپنی مخلوق میں سے کسی کو بلا وجہ عذاب دے کر اللہ کی کوئی شان بلند ہو جائے گی؟ اللہ کو اس چیز کا محتاج ہے کہ وہ کسی کو عذاب دے تو اس کا فائدہ ہے؟ فرمایا ما یفعل اللہ بعذابکم, اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا؟ اس کا کوئی بینیفٹ اس میں نہیں ہے. ان شکرتم وآمنتم, اگر تم اللہ کے شکر گزار بندے بن جاؤ اور اگر تم اللہ پر ایمان لاؤ. وکان اللہ شاکرا علیما, یعنی اللہ تعالی جو ہے وہ تمہارے شکر کو قبول فرمانے والا ہے اور علیم اور خبیر ہے. اس طرح کی آیت نازل فرمائی. وہ لوگ جو پیار کی زبان سمجھتے ہیں, جو لوگ عذاب کی زبان سمجھتے ہیں ان کے لیے عذاب کی آیتیں, ڈرایا ان کو. ان الذین کذبوا کفروا وکذبوا بآیاتنا, وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی آیتوں کے ساتھ کفر کیا, مانا نہیں, تکذیب کی, ان کے لیے ہم نے عذاب جہنم تیار کیا ہے. ان کو جہنم میں ڈالے گی, ان کو طرح طرح کے عذاب دیں گے. جو لوگ مثالوں کی زبان سمجھتے ہیں ان کو قرآن کریم میں کئی ایگزامپل اور مثالیں پیش کی. الم ترى کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ, تم کیا تم دیکھتے نہیں کہ اللہ کا کلمہ جو ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک درخت ہو جس کی جڑیں زمین میں ہوں مضبوط اور جس کی شاخیں آسمان تک پھیل چکی ہوں, جس سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہوں. ہاں جی, اور وہ مثل و کلمت خبیثت, اور جو برا کلمہ ہے, گمراہی کے اقوال ہیں, کفر کے اقوال ہیں, ان کی کوئی بنیاد نہیں ہوتی. جیسے جو ہے وہ کڑوے پھل کا کوڑ تمے کی بیل ہوتی ہے کہ آدمی اس کو ایک ہاتھ سے پکڑ کر کھینچ لے اور اس کو ختم ہو جاتا ہے, اس کی جڑیں نکل آتی ہیں, وہ ختم ہو جاتا ہے, گل سڑ جاتا ہے, خشک ہو جاتا ہے. لیکن کلمہ طیبہ جو ہے اسلام اور دین, اس کی بنیادیں اتنی مضبوط ہیں کہ پوری دنیا, پورا کفرستان اگر اس کفر اسلام کو مٹانے کے در پہ ہو جائے اتنا ہی ابھرے گا جتنا اس کو دبا دیں گے. اسلام کا پودا ہے, اتنا ہی ابھرے گا جتنا اس کو دبا دیں گے. یہ اسلام کی جڑیں اتنی مضبوط ہیں کہ آج دیکھیں پوری دنیا میں کتنے لوگ ہیں جو اسلام کو ناپسند کرتے ہیں, لیکن اسلام کا ایک اپنا نور ہے, اسلام کی ایک اپنی خوبصورتی ہے, اسلام کا ایک اپنا طریقہ ہے, اسلام کا ایک اپنا وے آف لائف ہے, جو جس کے دل میں جاتا ہے اس میں گھر کرتا جاتا ہے, اور وہ جو چراغ بجھانے کے لیے نکلتا ہے وہ خود اس کی حفاظت کرنے والا بن جاتا ہے, وہ جو کعبے کو گرانے کے لیے نکلتا ہے وہ کعبے کا محافظ بن جاتا ہے. چنگیز خان کی مثال آپ کے سامنے ہے کہ وہ چنگیز خان اور ہلاکو خان جنہوں نے کتنے ملین لوگوں کو تباہ و برباد کیا اور ان کو ہلاک کیا, گھروں کے گھر تباہ کر دیے. بغداد کی لائبریری جو ہے اس سے دریا کا پانی رک گیا, دریا کے پانی خون میں بدل گئے, لیکن اسی ہلاکو خان کا بھتیجا جو ہے وہ مسلمان ہو کر وہ اسلام کی سربلندی کا سبب بنا. کیونکہ اسلام اتنا خوبصورت مذہب ہے جو بظاہر لوگ اس کی مخالفت کر کے اس کو بتاتے کچھ اور ہیں, لیکن اتنا پیارا مذہب ہے کہ جہاں بیٹی کا تصور, ماں کا تصور, بہن کا تصور, بیوی کا تصور, یہ اتنا خوبصورت تصور ہے کہ ایک مسلمان ہی اس کو سمجھ سکتا ہے. بھائی کا تصور, باپ کی عظمت, باپ کی خدمت, بیٹے کی عزت اور بھائی کی عزت, یہ سارے جو ہے اسلام نے کتنی خوبصورت چیزیں بتائی ہیں. اور پڑوسی کا حق اسلام نے کتنا خوبصورت بتایا ہے کہ جہاں تم رہتے ہو تم 40 گھر تمہارے دائیں طرف, 40 بائیں طرف, 40 آگے اور 40 پیچھے, یہ تمہارے پڑوسی ہیں, تم ان کا خیال رکھو. اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ایک قول پر مسلمان عمل کر لے اور کوئی شخص بھی عمل کر لے تو اس کو کسی پولیس رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کسی معاشرے کو ٹھیک کرنے کے لیے کسی عدالت کی ضرورت نہیں ہے، اس کو اس معاشرے کو ٹھیک رکھنے کے لیے اس کو کسی سختی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر ہر شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو سامنے رکھ لے کہ اس نے 40 گھر جو دائیں ہیں ان کا بھی خیال رکھنا ہے، جو 40 بائیں ہیں ان کا بھی خیال رکھنا ہے، اگر سچا مسلمان بننا چاہتا ہے جو 40 گھر اس کے سامنے ہیں ان کا بھی خیال رکھنا ہے اور جو 40 گھر پیچھے ہیں ان کا بھی خیال رکھنا ہے، معاشرہ کتنا درست ہو جائے گا، کتنا خوبصورت ہو جائے گا۔ یہ اسلام کی ایک چھوٹی سی مثال ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 10 مطالبے ان لوگوں نے کیے۔ ہاں جی، تو قرآن نے پہلے یہ بتایا کہ ہم نے ہر قسم کی مثالیں دی ہیں، ہم نے وعدے کی مثالیں دی ہیں، ہم نے وعید کی مثالیں دی ہیں، ہم نے عبرت کی مثالیں دی ہیں، احکام کی مثالیں دی، اسی لیے قرآن کی آیات دیکھو 6666 آیات ہیں، ان میں کئی سینکڑوں آیات وعدے کی ہیں کہ اللہ نے جو تمہارے ساتھ وعدہ کیا ہے، تم یہ کام کرو گے ہم تمہیں جنت دیں گے، ہم تم یہ کرو گے ہم تمہیں یہ اس کا اجر دیں گے، تم یہ کام کرو گے ہم تمہیں یہ دیں گے۔ وعید کی آیتیں ہیں، تم اگر نافرمانی کرو گے ہم تمہیں یہ عذاب دیں گے، اگر تم یہ نافرمانی کرو گے ہم تمہیں یہ عذاب دیں گے، وعید کی آیتیں ہیں۔ اسی طرح جو ہے قصص ہیں، انبیاء کے قصے بیان فرمائے تاکہ لوگوں کی اصلاح ہو جائے۔ ہاں جی، واز کی جو آیات ہیں قرآن کریم میں، وعد کی آیات ہیں قرآن کریم میں، اس کے اندر اوامر ہیں، حکم دیا، اقیم الصلاۃ واتوا الزکاۃ واتم الحج والعمرۃ للہ، حج کرو، زکات دو، روزے رکھو، اچھائی کرو، لوگوں کے ساتھ بھلائی کرو، صبر کرو، برائی پر جو ہے برائی کی طرف نہ جاؤ۔ ہاں جی، اوامر، حکم دیا، برے کاموں سے روکا، یہ کتنی مثالیں ہیں قرآن کریم نے۔ قرآن نے فرمایا ہم نے مختلف طریقہ سے والکثر رفنا للناس فی ھذا القرآن من کل مثل، ہم نے ہر قسم کی مثالیں بیان کی تاکہ لوگ سمجھ جائیں، لیکن ہوا کیا، فابا اکثر الناس الا کفورا، بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا اور انہوں نے قرآن کو سمجھنے کے بجائے اس کا الٹ چلے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ان کو یہ فرمایا تو انہوں نے 10 مطالبے پیش کیے۔ پہلا مطالبہ انہوں نے یہ کیا، ان 15 لوگوں نے، انہوں نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ پر کبھی ایمان نہیں لائیں گے، مگر تب ایمان لائیں گے جب آپ یہ چند باتیں ہمارے لیے ثابت کر دیں۔ پہلی ڈیمانڈ اور پہلا مطالبہ یہ تھا کہ دیکھو ہم مکے میں رہتے ہیں، ہمارا شہر بڑا کنجسٹڈ ہے، چاروں طرف پہاڑ ہیں اور اندر چھوٹی سی آبادی ہے، ہمیں یہاں کسی قسم کی کوئی کھیت نہیں اگتے، یہاں کوئی باغات نہیں ہے، یہاں کوئی منڈی نہیں لگتی، یہاں آنے جانے کے لیے بڑی دشواری ہے، پانی کی بڑی کمی ہے، یہاں کوئی بڑا شہر آباد نہیں ہو سکتا، اور ہماری غریب کمیونٹی ہے، ہم تجارت کے لیے ہمیں یمن جانا پڑتا ہے، ہمیں تجارت کے لیے سیریا جانا پڑتا ہے، ہمیں تجارت کے لیے عراق جانا پڑتا ہے، ہمیں تجارت کے لیے دوسرے ملکوں میں جانا پڑتا ہے۔ پہلا مطالبہ ہمارا یہ ہے کہ تم اللہ کے رسول ہو، یہ دعویٰ کرتے ہو میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ سے کہو یہ سارے پہاڑ ہٹا دے، اور یہ پورا جو ریگستان عرب ہے اس کو ایک خوبصورت میدان بنا دے جس کے اندر نہریں جاری ہو جائیں، جس کے اندر چشمے جاری ہو جائیں، جس کے اندر کھیتیاں ہم اگائیں، ہمیں باہر جانے کی ضرورت نہ پڑے، ہمارے کھیت یہاں ہوں، ہمارے باغات یہاں ہوں، ہمیں یمن نہ جانا پڑے، ہمیں سیریا نہ جانا پڑے، اگر آپ یہ کر دیں تو ہم آپ پر ایمان لائیں گے، پہلا مطالبہ انہوں نے یہ کہا۔ دوسرا انہوں نے یہ کہا کہ پہلا تو یہ کہا کہ پہاڑ ہٹا دیں، میدان بنا دیں، دوسرا مطالبہ یہ کیا کہ اس کے اندر چشمے اور دریا جاری کر دیں تاکہ ہم جو ہے آسانی اس کے ساتھ زندگی گزار سکے۔ او تکون لک جنت من نخیل وعنب فتفجر الانہار خلالها تفجیرا، اور تیسرا مطالبہ ان کا یہ تھا کہ اے محمد ہم دیکھتے ہیں آپ بھی ہماری طرح اور دوسرے لوگوں کی طرح بازار میں جاتے ہیں، سبزی خرید کر لاتے ہیں، ہاں جی کھانے پینے کی اشیاء خود اٹھا کر آتے ہیں، اور تجارت کے لیے آپ خود باہر جاتے ہیں، روزی کمانے کے لیے آپ کام کرتے ہیں، اور آپ گھر میں بھی کاروبار کرتے ہیں، اور جیسے عام مزدور اور دوسرے لوگ ایک عام آدمی کام کرتا ہے، آپ سارے کام اپنے ہاتھ سے خود کرتے ہیں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اگر اللہ کے رسول ہیں تو آپ کی بڑی شان ہونی چاہیے، آپ کے پاس ایک بہت بڑا باغ ہونا چاہیے کھجوروں کا، وعنبن اور انگوروں کا باغ ہونا چاہیے، اور اس کے اندر فتفجر الانہار خلالہ تفجیرن، اس کے اندر چشمے ہونے چاہیے، اس کے اندر خوبصورت باغیچے ہونے چاہیے، تاکہ جب ہم جیسے سردار آپ کے پاس آئیں گفتگو کرنے کے لیے، ہم جیسے لوگ جب آپ سے ملنے کے لیے آئیں، تو جو اب ہمیں بلال کے پاس بیٹھنے سے پسینے کی بدبو آتی ہے، عمار کے پاس بیٹھنے سے ہم اپنی کثرے شان سمجھتے ہیں، آپ کے پاس بیٹھنے کے لیے کوئی صوفے نہیں ہیں، اور بڑی بڑی معززین کے بٹھانے کی جگہ آپ کے پاس نہیں ہے، اگر آپ کے پاس ایک اچھا باغ ہو، اس کے اندر جو ہے باغیچے لگے ہوئے ہوں، اس کے اندر ٹھنڈے پانی کے چشمے ہوں، تو آپ اگر امیر ہوں تو پتہ چلے کہ یہ نبی اور رسول ہے، ہم آپ کے پاس آئیں، آپ ہمیں عزت کے ساتھ بٹھائیں، اور ہماری حوصلہ افزائی ہو، پتہ چلے کہ قریش کے سردار آئے ہیں، ایک رسول اور نبی کے پاس آئے ہیں۔ آپ کے پاس ایسی کوٹھی ہونی چاہیے، ایسا مکان ہونا چاہیے، ایسا باغیچہ ہونا چاہیے، اور باغیچے کے اندر جو ہے اس کے اندر چشمے ہونے چاہیے، اگر یہ آپ کے ہو تو ہم آپ پر ایمان لائیں گے۔ چوتھا مطالبہ انہوں نے یہ کیا، او تسقط السماء کما زعمت علینا کسفن، کہتا ہے کہ جب آپ نے یہ بات سنی اور آپ کی طبیعت میں تھوڑا انقباض آیا، اور آپ نے فیل کیا کہ یہ مجھے کون سی باتیں اور کون سے مطالبے کر رہے ہیں، تو آپ کا پھپھی ذات بھائی، آپ کا پھپھی ذات بھائی عبداللہ بن ابی امیہ، وہ اٹھتا ہے، آتکا بنت عبد المطلب کا بیٹا، حضور کی پھپھی آتکا کا بیٹا، وہ آپ کے کان میں آ کر آپ کے سامنے کہتا ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے پتا ہے کہ آپ یہ مطالبے پورے نہیں کریں گے، اگر یہ مطالبے آپ پورے نہیں کریں گے، نہ پہاڑ ہٹائیں گے، نہ ہمارے لیے میدان بنا کر ریگستان میں چشمے اور دریا جاری کریں گے، اور نہ آپ خدا سے اپنے لیے کھجوروں اور انگوروں کا باغ مانگیں گے، نہ اس کے اندر آپ چشمے اور خوبصورت جگہ بیٹھنے کی بنائیں گے، تو پھر ایک کام کرو، او تس کے تسما کما زعمت علینا کسفن، ایسا کرو کہ آپ سورہ سبا میں ایک آیت آپ نے ہمیں پڑھ کر سنائی تھی، ان نشا نخسف بہم الارض او نسقط علیہم کسفن من السماء، آپ نے کہا تھا کہ اے لوگو، تم زمین پر چلتے ہو، آسمان کو بھی دیکھتے ہو، زمین کو بھی دیکھتے ہو، جب زمین پر چلتے ہو تو حد نگاہ تک زمین تمہارے سامنے ہے، دائیں بھی زمین، بائیں بھی زمین، آگے بھی زمین، پیچھے بھی زمین، آسمان کو دیکھتے ہو، پورا آسمان تمہارے نظروں کے سامنے ہے، اور تمہیں پتا ہے کہ یہ آسمان اور زمین کس نے بنائے ہیں، تم کہتے ہو کہ یہ رب تعالیٰ نے آسمان اور زمین بنائے ہیں، اور جب اے محمد تو نے یہ کہا کہ اے کفار مکہ، تمہیں پتا ہے کہ یہ زمین اور آسمان رب تعالیٰ نے بنائے ہیں، اور تم کہتے تھے کہ تم زمین پر چلتے ہو، رب کا انکار کرتے ہو، تم زمین پر چلتے ہو اور رب کی نعمتوں کا انکار کرتے ہو، کوئی بعید نہیں کہ اللہ تعالیٰ زمین کے اندر زلزلہ پیدا کر دے اور زمین تمہیں نگل جائے، یا آسمان جو ہے، جو جس نے آسمان بنایا ہے، وہ آسمان سے کوئی ٹکڑا گرائے ستارے کا یا کسی چیز کا اور تمہیں ہلاک اور برباد کر دے۔ تو عبداللہ بن ابی امیہ کہتا ہے، اے محمد، مجھے وہ آیت یاد ہے، تو کیوں نہیں کہتا رب سے کہ آسمان کا ٹکڑا گرا کر ہمیں تباہ و برباد کر دے، چلو یہی کر دو، اگر یہ تو کر دے گا تو ہم ایمان لائیں گے، حالانکہ اس کو نہیں پتا جب مر جائے گا تو ایمان کہاں سے لائے گا۔ ہاں جی، ہیٹی میں جو زلزلہ آیا ہے، جو لوگ مر گئے ہیں، آپ ان کو کہو گے کہ وہ تم ایمان لاؤ؟ ایمان تو لایا جاتا ہے جب موت سے پہلے، وہ کہتا ہے کہ اوت اس کے تسما کما زعمت علینا کسفن، آسمان کو کہو کہ وہ ٹوٹ پڑے ہمارے اوپر اور ہمیں مار دے، اگر یہ بات آپ مطالبہ پورا ہمارا کر دیں تو ہم آپ پر ایمان لائیں گے. عقل اس کا اتنا ہے کہ مرنے کے بعد کیسے ایمان لائے گا. یہ کتنے مطالبے تھے؟ چار. پانچواں مطالبہ اس نے کیا, وہ کہنے لگا عبداللہ بن ابی امیہ او طاعتیہ باللہ, یا ایسا کر تو اللہ کو کہے کہ ہمارے سامنے آ جائے, ہم اللہ کو دیکھیں. وہ کہے اے محمد میں تیرا خدا ہوں اور تو میرا نبی ہے. اور اس عبداللہ بن ابی امیہ کو کہو, ابو البختری کو کہو, اس امیہ بن خلف کو کہو کہ تم ایمان لے آؤ, ہم اپنی آنکھوں سے رب کو دیکھیں اور وہ اپنی زبان سے ہمیں کہے کہ اے سردار مکہ, اے قریش مکہ, تم اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ. اگر آپ یہ کر دو گے تو ہم خدا کی زبان سے جب سنیں گے تو ہم تیرے پر ایمان لے آئیں گے. والملائکۃ کبیلا, یا فرشتوں کو نازل کرو, فرشتوں کو اپنی آنکھوں سے ہم دیکھیں. اور فرشتوں کو جب ہم دیکھیں کہ یہ فرشتے ہیں, فرشتے ہمارا نام لے کر بتائیں اور کہیں کہ اے ربیعہ کے بیٹے عتبہ اور شیبہ, اے حرب کے بیٹے ابو سفیان, اے ہشام کے بیٹے ابو جہل, اور اے ہشام کے بیٹے ابو البختری وغیرہ وغیرہ, تم جو ہے ایمان لے آؤ, یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے رسول بنا کر بھیجا ہے, جب یہ تم کہو گے تو ہم آپ پر ایمان لائیں گے. یہ چھ مطالبے. حضور علیہ السلام نے جب یہ سنے تو آپ اٹھ کر چل دیے. آپ نے فرمایا کہ جو میں امید لے کر آیا تھا کہ یہ ایمان لے آئیں گے, یہ تو ایمان لانے والے نہیں ہیں. جب آپ جا رہے تھے تو اس وقت آپ پریشان تھے, آئے تھے خوشی کی حالت میں, لیکن جب جانے لگے تو آپ افسوس کر رہے تھے کہ میں نے ان سے کیا کہا اور انہوں نے میرے ساتھ کیا کہا. جب جانے لگے تو انہوں نے چار مطالبات اور پیش کر دی جاتے جاتے. ایک مطالبہ, ساتواں مطالبہ ان کا یہ تھا, او یکون لک بیت من زخرف, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر تم اپنے لیے باغ پسند نہیں کرتے ہو کھجوروں کا اور انگوروں کا, تو پھر ایسا کرو سونے کا ایک اپنا مکان بنا لو. ہاں جی, سونے کا مکان بنا لو. دیکھو آج تک کسی سنا آپ نے کسی سونے کی دیواریں بنائی ہوں, سونے کی چھتیں, سونے کی ٹائلیں؟ یہ تو دیکھا ہے کہ سونے کی ٹوٹیاں لوگوں نے لگائی ہیں, انگوٹھیاں سونے کی لوگوں نے پہنی ہیں. ہاں جی, ہو سکتا ہے سونے کی کنڈیاں لگائی ہوں. یہ تو سنا ہے کہ سونے کے چمچ اور فورک وغیرہ بنا لیے لوگوں نے. ہاں جی, لیکن سونے کا مکان تو آج تک کسی نے نہیں بنایا. حالانکہ مسلمان کو سونے کے برتن میں, چاندی کے برتن میں کھانا پینا منع ہے. سونے کی فورک اور چمچ کے ساتھ کھانا پینا منع ہے. جب سونے کے چمچ اور فورک کے ساتھ, سونے کی پلیٹ کے ساتھ اگر آپ کھانا پینا مسلمان کے لیے حرام اور ناجائز ہے, تو سونے کے مکان میں کیسے رہنا جائز ہوگا؟ تو کہنے لگے تم سونے کا ایک مکان بنا لو, پھر ہم مانیں گے واقعی آپ اللہ کے رسول ہیں. او ترکا فی السما, اور آٹھواں مطالبہ یہ تھا کہ اگر تم سونے کا مکان نہیں بناتے ہو تو پھر ہمارے سامنے. عبداللہ بن ابی امیہ کہتا ہے جب آپ جانے لگے تو وہ ساتھ ساتھ چلتا جا رہا ہے, کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ سارے مطالبے جو پچھلے ہیں نا, اگر آپ پورے بھی کر دینا میں ایمان نہیں لاؤں گا جب تک آپ یہ کام نہ کریں کہ ایک سیڑھی آپ لائے جو یہاں سے لے کر آسمان تک سیڑھی ہو. اس سیڑھی پر آپ ہمارے سامنے آسمان پر چڑھے اور اوپر چڑھ کر جائیں تو میں پھر دیکھوں گا جب آپ اوپر جائیں تو. لیکن اگر آپ اوپر چڑھ بھی جائیں پھر بھی میں ایمان نہیں لاؤں گا, تب ایمان لاؤں گا. ورن نو میں نہ لے روکیے کا حتیٰ تنزل علینا کتاباً, ہم تب ایمان لائیں گے کہ آپ سیڑھی پر چڑھ کر جائیں اور ہمارے دیکھتے ہوئے آپ سیڑھی پر چڑھیں آسمان پر جائیں, دیکھتے ہوئے آپ نیچے اتریں, آپ کے ہاتھ میں قرآن ہو اور جاتے ہوئے قرآن نہ ہو آتے ہوئے قرآن ہو, اور ہم دیکھیں کہ آپ قرآن لے کر نیچے آئے ہیں, یا آپ صحیفے یا کتابیں لے کر نیچے آئے ہیں, یا آپ کچھ لیٹر رب کی طرف سے لکھوا کر آپ نیچے آئے. اور نقرؤہ, اور وہ کتاب ایسی نہ ہو کہ ہم اس کے ترجمے کے لیے ہمیں کسی اور ٹرانسلیٹر کے پاس جانا پڑے, وہ اتنی آسان کتاب ہو کہ اس کو ہم خود پڑھ سکیں. اور وہ ایک میرے نام ہو, ایک ابو البختری کے نام ہو, ایک عتبہ کے نام ہو, ایک شیبہ کے نام ہو, ایک ابو جہل کے نام ہو، ایک عتبہ بن ابی امیہ کے نام ہو، ایک جو ہے ابو عبد الدار کے نام ہو، ایک زمع بن اسود کے نام ہو، ایک ولید بن مغیرہ کے نام ہو، ایک عاص بن وائل کے نام ہو، ایک امیہ بن خلف کے نام ہو، یہ ساری کتابیں ایک ایک کے نام ہوں اور اس میں لکھا ہو کہ اللہ نے یہ خط امیہ بن خلف کو لکھا ہے، اللہ نے یہ خط ابو جہل کو لکھا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ میں نے اس کو رسول بنا کر بھیجا ہے اور یہ میرا سچا رسول ہے، میں تمہیں اسلام کی دعوت دیتا ہوں، تم اسلام قبول کر لو۔ یہ 10 مطالبے تھے۔ اب اندازہ لگائیے کہ یہ 10 مطالبے، ان میں کوئی جان ہے کہ کوئی کسی کو پیش کرے کہ جی تم سیڑھی، آج دنیا کتنی ایڈوانس ہے، دنیا کتنی ایڈوانس ہے، ہاں جی یہ چاند پر پہنچ گئے، مارس پر پہنچ گئے، چلو سیڑھی نہیں ہے، شٹل کے ذریعے پہنچ گئے، لیکن وہاں جا کر رب سے کہا کسی نے کہ ہمیں جو ہے ایک لیٹر لکھ کے دے دو کہ ساری دنیا میں امن آ جائے، ہاں جی بھائی وہاں پہنچ گئے، ٹھیک ہے وہاں پہنچ گئے، لیکن لیٹر کو لے کر آئے وہاں سے کہ ساری دنیا میں امن ہو جائے۔ جتنا بھی یہ دور چلے جاتے ہیں اتنی بدامنی پھیلتی جاتی ہے، پوری دنیا میں فساد پھیلتا جا رہا۔ تو یہ سارے مطالبات جو کفار کے تھے یہ کسی کام کے نہیں تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زبان حال سے کہ لوگو تم کہتے ہو کہ آسمان توڑ کر میں لے آؤں تمہارے لیے، کیا میں تمہارے لیے میں نے چاند کے دو ٹکڑے نہیں کیے؟ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کفار نے کہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ پر ایمان لائیں گے اگر آپ آسمان کا معجزہ دکھائیں۔ حبیب یمنی نے، جو یمن سے بلایا گیا، اس نے کہا کہ اگر آپ نبی ہیں تو آپ کا معجزہ آسمان پر بھی چلے گا، اور اگر آپ جادوگر ہیں تو آپ کا جادو زمین پر چلے گا آسمان پر نہیں چلے گا، آپ آسمان کا معجزہ دکھائیے۔ آپ نے فرمایا پوچھ کیا کہتا ہے؟ اس نے کہا چاند کے دو ٹکڑے کر دیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی کا اشارہ کیا، چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے، ایک ٹکڑا پہاڑ کے ایک طرف آ گیا، دوسرا دوسری طرف آ گیا۔ یہ علیحدہ تفصیل ہے، میں اس کی وضاحت میں نہیں جانتا، ہو سکتا کچھ لوگ کہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنا بڑا چاند جو زمین سے بڑا ہے اس کے دو ٹکڑے ہو جائیں، یہ کیسا ہے؟ لیکن آپ 1967 کے جو کراچی میں جو سائنسدانوں نے رسالہ نکالا، اس کے اندر امریکن اپالو جب وہ چاند پر گیا ہے، اس نے تحقیق سے یہ ثابت ہے کہ چاند جو ہے اس کے اندر ایک ایسا شگاف ہے جیسا کہ بہت کئی ہزاروں سال، سینکڑوں سال پہلے، ہزاروں سال پہلے اس پر کوئی ایسا واقعہ رونما ہوا ہے جس کے اندر چاند ٹوٹا ہوا ہے۔ یہ سائنٹسٹ حضرات جو ہے 1967 کی رپورٹ اپالو کی پڑھ کر دیکھ لیں، جس کے اندر موجود ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس معجزے کا اقرار آج سائنس دنیا جو ہے وہ کر رہی ہے۔ چین کے اندر ایک بلڈنگ ہے جس کے اوپر وہ تاریخ لکھی ہوئی ہے کہ یہ بلڈنگ اس سال بنی ہے جس سال جو ہے چاند کے دو ٹکڑے ہوئے ہیں۔ ہندوستان کا راجہ مالیبار کا، اس کے اسلام لانے کا سبب یہ تھا کہ وہ اپنے باغ میں ٹہل رہا تھا جب اس نے چاند کے دو ٹکڑے دیکھے، اور اس نے اپنا آدمی بھیج کر عرب سے پتا کرایا، پتا چلا کہ محمد عربی علیہ الصلوۃ والسلام نے چاند کے دو ٹکڑے کیے ہیں، تو وہ شخص مالیبار کا راجہ جو تھا وہ اسلام لے آیا۔ دنیا کے کتنے شواہد موجود ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کے دو ٹکڑے فرمائے، وہ کہتے ہیں آسمان سے تم کوئی چیز لے کر آؤ، وہ کہتے ہیں کہ عرب میں تم چشمے میں بہا دو، دریا بہا دو، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیالے کے اندر ہاتھ جب رکھا تو اس سے پانچ چشمے جاری نہیں ہوئے؟ جب 1500 کا صلح حدیبیہ میں 1500 صحابی موجود تھے، پانی ختم ہو گیا، حضور کے پاس شکایت لے کر گئے کہ پانی نہیں ہے، مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے پیالے کے اندر ہاتھ رکھا اور اس سے پانچ چشمے جاری ہوئے، ہر انگلی سے چشمہ جاری ہو رہا ہے، اور 1400-1500 صحابہ نے وہ پانی پیا، وضو کیا، غسل کیا، جانوروں کو پلایا، اور اسی طرح ہاتھ سے چشمہ جاری ہو رہا ہے۔ مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم کہتے ہو کہ میں چشمے بہا دوں؟ تم کہتے ہو کہ یہ آسمان سے فرشتے آ کر ہمیں گواہی دیں اور کہیں کہ یہ محمد اللہ کا رسول ہے. کیا تمہیں یہ معلوم نہیں کہ مکہ مکرمہ کا ہر پتھر اور ہر درخت الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پڑھتا تھا؟ کیا تمہیں معلوم نہیں ابو جہل جب ہاتھ میں سنگریزے اور کنکریاں لے کر گیا اور کہا اے محمد گر رسولی چیست در دستم میں، ہاں اگر تو رسول ہے تو بتاؤ میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ مصطفیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں بتاؤں یا وہ خود بتائے کہ وہ کیا ہے؟ اور جب آپ نے ان کو اشارہ کیا تو وہ سنگریزے بولنے لگی اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. فرمایا تم کہتے ہو کہ فرشتے آ کر گواہی دیں، تم کہتے ہو کہ یہ چیزیں گواہی دیں، کیا پتھروں نے گواہی نہیں دی؟ کیا درختوں نے گواہی نہیں دی؟ کیا شجر و حجر نے گواہی نہیں دی؟ کیا اونٹ نے گواہی نہیں دی؟ کیا بکریوں نے گواہی نہیں دی؟ کیا بھیڑیے نے گواہی نہیں دی؟ کیا سوسمار اور لزڑ نے گواہی نہیں دی کہ یہ اللہ کا رسول ہے جس نے کہا انت رسول رب العالمین انت خاتم النبیین قد افلح من صدقک وقد خاب من کذبک. یہ سوسمار اور لزڑ عربی زبان میں بول رہا ہے جس نے کہا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جو آخری نبی ہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہیں. جس نے ان کا کلمہ پڑھا وہ سکسیسفل اور کامیاب ہو گیا، اور جس نے ان کا کلمہ نہ پڑھا وہ خائب اور خاسر ذلیل ہوا. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے 10 مطالبے پیش کیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے کے ان کو یہ کہا کہ دیکھو میں نے کب کہا ہے کہ میں خدا ہوں؟ آپ نے کیا فرمایا؟ میں نے کب کہا ہے کہ میں خدا ہوں؟ یہ خدا کا کام ہے کہ پہاڑوں کو ہٹا دے، یہ خدا کا کام ہے کہ کہاں چشمہ بہانا ہے، کہاں اس نے دریا پھیلانا، کہاں اس نے سمندر بھیجنا ہے، یہ خدا کا کام ہے کہ آسمان سے فرشتوں کو نازل کرے، یہ خدا کا کام ہے کہ آسمان سے وہ وحی نازل کر کے قرآن کا نزول فرمائے، یہ اللہ تعالی کا کلام ہے کہ وہ کسی کو امیر کر دے کسی کو غریب کر دے، یہ خدا کا کام ہے کہ وہ لوگوں کی تقدیریں بدل دے، یہ میرا کام نہیں ہے اور نہ میں نے کہا ہے. قل سبحان ربی، میرا رب اس کی ذات پاک ہے، اسی کی ذات بلند ہے. اور فرمایا لوگوں قل، رب نے فرمایا محبوب ان کو کہہ دو سبحان ربی، میں نے دعویٰ نہیں کیا کہ میں یہ سارے کام کر سکتا ہوں یا میں کروں گا، یہ میرے رب کا کام ہے. هل كنت الا بشر الرسولا، میں تو ایک رسول انسان ہوں جس کو اللہ نے رسول بنا کر تمہاری ہدایت کے لیے، تمہاری گائیڈنس کے لیے، تمہاری بہتری کے لیے بھیجا ہے. میں خدا ہونے کا دعویٰ نہیں کرتا، میں رسول ہوں، ایک انسان ہوں. اب دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسان ہے، اور انسان کے ساتھ ساتھ آپ رسول ہیں، اور جب انسان رسول ہو تو اس کی شان اتنی بلند ہوتی ہے کہ پھر چاند بھی اس کی بات مانتا ہے، پھر سورج بھی اس کی بات مانتا ہے. یہ آپ نے فرمایا نا کہ میں چاند کے 2 ٹکڑے کیے، میں نے سورج کو ڈوبے ہوئے سورج کو واپس موڑا، حضرت علی نے نماز ادا فرمائی. تو میری حکومت زمین پر بھی ہے، میری حکومت آسمان پر بھی ہے، اس لیے کہ میں اللہ کا رسول ہوں. اور وہ یہ کہتے تھے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان رسول بن جائے؟ ان کا کیا خیال تھا؟ کفار کا خیال یہ تھا، وہ یہ سمجھتے تھے کہ انسان رسول ہو سکتا ہی نہیں. رسول کون ہوگا؟ فرشتہ. فرشتہ رسول ہونا چاہیے. انسان جو ہماری طرح کھاتا ہے، ہماری طرح پیتا ہے، ہماری طرح نکاح کرتا ہے، ہماری طرح سوتا ہے، ہماری طرح بازار میں چلتا ہے، ہماری طرح بازار میں سودا سلف لے کر آتا ہے، اس کا خون بھی نکلتا ہے، وہ بات بھی کرتا ہے، اس کو نیند بھی آتی ہے، اس کو زخم بھی آتا ہے، اس کو تکلیف بھی ہوتی ہے، اس کو آرام بھی آتا ہے، اس کو پیاس بھی لگتی ہے، اس کو بھوک بھی لگتی ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان ہو کر وہ رسول ہو؟ یہ تو فرشتے کی شان ہے. اللہ تعالی جل شانہ نے ارشاد فرمایا وما منع الناس ان یؤمنوا اذ جاءہم الہدیٰ الا ان قالوا ابعث اللہ بشر رسولا. یہ جتنے کافر ہیں یہ ضرور ایمان لے آتے، یہ ضرور حق کو مان جاتے، یہ ضرور ہدایت پا جاتے، اگر ان کے دل میں یہ بات نہ آتی کہ انسان کیسے رسول ہو سکتا ہے، ان کے ایمان نہ لانے کا سبب، ان کو ہدایت نہ ملنے کا سبب، ان کو ہدایت نہ پانے کا ریزن کیا ہے کہ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ انسان رسول نہیں ہو سکتا، فرشتہ ہونا چاہیے. حالانکہ قل لو کان فی الارض ملائکہ یمشون مطمئنین لنزلنا علیہم من السماء ملکا رسولا، اگر زمین پر، رب نے فرمایا اگر زمین پر فرشتے رہتے، اگر زمین پر فرشتے رہتے، یمشونا وہ زمین پر چلتے، وہ کھیتی باڑی کرتے، وہ سوتے، وہ مکان بناتے، وہ کاروبار کرتے، وہ تجارت کرتے، ان کی شادیاں ہوتی جیسے تمہارے کاروبار ہے، اگر فرشتے بھی اسی طرح زمین پر رہ کر کاروبار کرتے، مطمئنینا آرام سے سکون سے رہتے، لنزلنا علیہم من السماء ملکا رسولا، تو ہم ان کے لیے فرشتہ نازل کرتے. لیکن تم انسان ہو اس لیے تمہارے لیے انسان کو رسول بنایا. اگر زمین پر فرشتے رہتے تو ہم فرشتوں کے لیے فرشتہ رسول مقرر کرتے. لیکن ایک مقام پہ فرمایا ولو جعلناہ ملکا، سورہ انعام میں فرمایا اگر اے انسانوں تمہارے اندر اگر ہم کسی فرشتے کو نبی بنا کر بھیجتے تو ہم اس کو بھی انسانی شکل میں بھیجتے. ولو جعلناہ ملکا لجعلناہ رجلا للبسنا علیہم ما یلبسون، اگر تمہارے پاس ہم کسی فرشتے کو نبی اور رسول بنا کر بھیجتے ہم اس کو بھی انسانی شکل میں بھیجتے. جب انسانی شکل میں بھیجتے پھر تم یہی اعتراض کرتے کہ یہ دیکھو پھر انسان بن کر آ گیا، جیسے محمد مصطفیٰ علیہ السلام کو ہم نے رسول بنا کر بھیجا اور تم کہتے ہو یہ انسان ہے، فرشتہ ہونا چاہیے. اگر فرشتے کو بھیجتے، جب جن کو تم نہیں سمجھ سکتے، جن کو دیکھ نہیں سکتے، اس کی زبان نہیں سمجھ سکتے، اس کے کاروبار کو نہیں دیکھ سکتے، اس کی باتوں کو تم نہیں سمجھ سکتے، اس کے سسٹم کو تم نہیں سمجھ سکتے، اس لیے کہ جن جو ہے وہ اور مخلوق ہے، فرشتوں کو تم کیسے سمجھ سکو گے؟ فرشتوں کو بھوک نہیں لگتی، فرشتوں کو پیاس نہیں لگتی، فرشتے کو شادی کی ضرورت نہیں ہے، فرشتے کو نیند نہیں آتی، تو تمہیں احکام کیسے سکھاتا؟ اس لیے ہم نے انسان کو رسول بنا کر بھیجا کہ جب تمہیں کھانے کا طریقہ معلوم کرنا ہو تو محمد مصطفیٰ کے کھانے کو دیکھ لو، جب تمہیں پینے کا طریقہ معلوم کرنا ہو حضور علیہ السلام کے پینے کا طریقہ معلوم کر لو، جب تمہیں لباس پہننے کا طریقہ معلوم کرنا ہو محمد عربی کے لباس کو دیکھ لو، جب تمہیں اٹھنے بیٹھنے چلنے کا سلیقہ معلوم کرنا ہو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے چلنے پھرنے کو دیکھ لو، جب تمہیں نماز پڑھنے کا طریقہ معلوم ہو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی نماز کو دیکھ لو، جنگ کرنے کا طریقہ معلوم کرنا ہو، نکاح کرنے کا طریقہ معلوم کرنا ہو، بیوی بچوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا طریقہ معلوم ہو، حقوق و لباد ادا کرنے کا طریقہ معلوم کرنا ہو تو محمد عربی کو دیکھ لو علیہ الصلوۃ والسلام. اور اگر تمہاری طرف فرشتوں کو بھیجا تو فرشتہ کون سی حقوق و لباد کرے گا؟ اس کی تو شادی نہیں، اس کی اولاد ہی نہیں ہے، وہ کھاتا ہی نہیں ہے، وہ پیتا ہی نہیں ہے. تو فرمایا ہم نے محمد عربی علیہ الصلوۃ والسلام کو اس لیے انسانی لباس میں بھیجا تاکہ تمہیں سیکھنا آسان ہو جائے. ہاں جی، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو کھانے پینے کی ضرورت نہیں ہے. آپ نے حدیث پاک سنی ہوگی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صوم وصال رکھنا شروع کیا، دو 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 چار چار دن، پانچ پانچ دن آپ روزہ رکھتے تھے، صحابہ نے بھی شروع کر دیا. جب صحابہ نے دو دن تین دن روزہ رکھا، کھایا پیا نہیں، بے ہوش ہو گئے. جب بے ہوش ہوئے تو حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں لوگوں نے خبر پہنچائی، حضور فلاں صحابی بے ہوش ہو گئے. فرمایا کیا ہوا؟ کہا انہوں نے صوم وصال رکھا ہے. آپ نے فرمایا میرے صحابہ لستو کا احدکم، میں تمہاری طرح نہیں ہوں. ابھی تو اندر بھی یطعمنی ربی ویسکینی کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تمہاری طرح نہیں ہوں، نہ تم میری طرح ہو، میں رات اپنے رب کے پاس گزارتا ہوں، وہی مجھے کھانا دیتا ہے، وہی مجھے پانی پلاتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانے پینے کی ضرورت نہیں. آپ نے کیوں کھایا اور کیوں پیا، تاکہ ہمیں کھانے کا طریقہ آ جائے، تاکہ ہمیں پینے کا طریقہ آ جائے. مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو نکاح کرنے کی ضرورت نہیں، آپ نے نکاح کیوں کیے؟ تاکہ ہمیں حقوق العباد ادا کرنے کا طریقہ آ جائے. آج اگر عیسائی مذہب کو دیکھیں، اگر طلاق کے مسائل، اگر بچوں کے ساتھ حقوق کے مسائل، بیوی کے حقوق کے مسائل، ازدواجی زندگی کے مسائل، اگر سنت نبی کی تلاش کرنی ہو تو عیسائی اپنے مذہب میں وہ سنت تلاش نہیں کر سکتا، اس لیے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے شادی ہی نہیں کی. عیسیٰ علیہ السلام نے، ان کا کوئی بچہ ہی نہیں ہے، انہوں نے نکاح ہی نہیں کیا. ہاں اگر ازدواجی زندگی میں بیوی کے حقوق، بچوں کے حقوق اور دیگر ازدواجی زندگی میں، خانگی زندگی میں اگر آپ کوئی قانون اور اگر کوئی اللہ کا قانون، رسول کا قانون، شرعی قانون ڈھونڈنا چاہتے ہیں تو محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی شریعت میں آپ کو ملے گا، عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں نہیں ملے گا. نبی کریم علیہ السلام نے نکاح کیوں فرمائے؟ تاکہ ہمیں گھر بسانا آ جائے، بچوں کے ساتھ پیار کرنا آ جائے، بیوی کے حقوق ادا کرنے ہمیں طریقہ آ جائے اس کا. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ جہاد میں گئے، آپ کا خون نکلا، پتا چل جائے کہ جہاد کیسے کرنا ہے. ورنہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب جنگی احد میں جاتے ہیں، آپ کا دندان مبارک شہید ہوتا ہے، خون نکلتا ہے، لیکن وہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب حلیمہ کی بکریاں چراتے ہیں یا جب شب معراج کو جبریل آپ کا سینہ چاک کرتا ہے، دل کو باہر نکالتا ہے، آپ کا آپریشن ہوتا ہے، خون کا ایک قطرہ بھی نہیں نکلتا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ وہ رسول ہیں کہ میدان احد میں زخمی ہوں تو خون نکلے اور جبریل پورا سینہ چاک کرے، دل کو باہر نکال کر رکھ لے تو خون کا ایک قطرہ بھی نہ گرے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کو کھانے کا طریقہ بتانے لگے تو آپ کھانا کھائیں، اور جب سومے وصال رکھیں تو آپ کو کھانے کی پینے کی ضرورت ہی نہ محسوس ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ وہ نبی اور رسول کہ انسان جب سو جائے اس کے اعضاء ڈھیلے ہو جاتے ہیں، اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میری آنکھیں سوتی ہیں، میرا دل جاگتا ہے. جب دل جاگتا ہے اور دل پوری کائنات کا ملاحظہ فرما رہا ہے تو اپنے جسم کی اعضاء کا پتہ نہیں ہوگا، اس لیے نبی کی نیند وضو نہیں توڑتی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم انسان ضرور ہے لیکن اللہ کے رسول ہیں، عام انسان نہیں ہیں. جن لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف بشر کی نظر سے دیکھا ہے انہوں نے کفر اختیار کیا ہے، اور جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول کی نظر سے دیکھا ہے وہ مومن بن گئے ہیں. یہ دیکھو قرآن فرماتا ہے کہ اللہ ان قالوا بعث اللہ بشر رسولا، کافر کیوں ایمان نہیں لائے کہ وہ نبی کو بشر دیکھتے رہے. ان ھذا الا بشر مثلکم، سورہ شعراء میں دیکھیں تمام انبیاء کو امتوں نے کیا کہا، ان ھذا الا بشر مثلکم، یہ تو ہماری طرح بشر ہے، یہ ہمارے جیسا ہے، یہ ہمارے جیسا انسان ہے، یہ ہمارے جیسا بشر ہے، پوری شعراء بھری پڑی ہے. یہ آج دیکھ لو ابعث اللہ بشر رسولا، کافروں نے کہا یہ تو بشر ہے. تو جس نے رسول کو بشر دیکھا وہ کافر ہوا، اور جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بشریت کے ساتھ رسول دیکھا وہ ایمان لے آیا. قرآن نے فرمایا اگر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مان لیتے تو کبھی کافر نہ رہتے، ہدایت پا کر مسلمان ہو جاتے. فرمایا کل لو کان فی الارض ملائکۃ یمشون مطمئنین، اگر زمین پر فرشتے رہتے مطمئن ہو کر جیسے اے انسانوں تم رہتے ہو تو ہم بھی آسمان سے فرشتہ نازل کرتے، وہ نبی اور رسول ہوتا. لیکن چونکہ تم انسان ہو اور جنس جنس کی طرف میلان کرتی ہے، لئن الجنس یمیل الی الجنس وبہی یؤلف ویؤنس، جنس جنس کی طرف جاتی ہے. آپ باہر جانور چھوڑ دیں، بکری بکری کی طرف جائے گی، یہ نہیں ہوگا کہ بکری گھوڑے کی طرف چلی جائے، شیر شیر کی طرف جائے گا،
ہاں جی بھیڑ بھیڑ کی طرف جائے گی, جو بھی جانور دیکھنے, کتا کتے کی طرف جائے گا, ہاں جی گدا گدے کی طرف جائے گا, انسان انسان کی طرف جائے گا, جنس جنس کی طرف جائے گی. اگر اللہ تعالی نے زمین پر انسانوں کو آباد کیا ہے تو نبی بھی انسان بن کر آئے گا. اگر زمین پر فرشتے ہوتے تو رب تعالی نبی بھی فرشتے کو بھیجتا, لیکن اگر فرشتہ بھی آ جاتا جو کام انسان نے کیا ہے وہ فرشتہ نہ کر سکتا. اس لیے کہ قرآن فرماتا ہے جب یہ ایمان کی امانت جب یہ فرشتوں پر پیش کی گئی, پہاڑوں پر پیش کی گئی, جب دیگر مخلوق پر پیش کی گئی تو سب نے انکار کر دیا. انا اردنا الامانت علی السماوات والارض والجبال فابین یحملنها واشفقن منها وحملها الانسان. اس کو ہم نے آسمانوں پر پیش کیا, انہوں نے کہا اے اللہ ہم اس بوجھ کو نہیں اٹھا سکتے. زمین پر پیش کیا, پہاڑوں پر پیش کیا, اس امانت الہی کو سب نے انکار کر دیا. وحملها الانسان, ایک انسان نے اٹھا لیا, انسان نے اٹھا لیا. اور وہ انسان کون ہے؟ جو کامل انسان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اب اس انسان نے اٹھایا, یہ وہ انسان ہے جو جنوں کا بھی رسول ہے, جو فرشتوں کا بھی رسول ہے, جو پہاڑوں کا بھی رسول ہے, جو جانوروں کا بھی رسول ہے, جو انسانوں کا بھی رسول ہے, جو نباتات کا بھی رسول ہے, جو جمادات کا بھی رسول ہے, جو حیوانات کا بھی رسول ہے. اگر پتھر کے پاس سے گزرتے ہیں تو پتھر پڑتا ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. اگر درخت کے پاس سے گزرتے ہیں درخت کہتا ہے السلام علیکم یا رسول اللہ. اگر آپ پہاڑ کے پاس سے گزرتے ہیں وہ آپ کا کلمہ پڑتا ہے. اگر جبریل کے پاس سے گزرتے ہیں تو جبریل کہتے ہیں یا رسول اللہ یہاں میرا آخری مقام ہے, یہاں آپ کی ابتدا ہے. حمل الانسان, یہ انسان ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو رسول بنا کر بھیجا کیونکہ انسان وہ کام کر رہا ہے جو فرشتہ کام نہیں کر سکتا. آگے فرمایا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے کفار, تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتے اس لیے کہ تم ان کو بشر دیکھتے ہو, ہم نے اس کو رسول بنا کر بھیجا ہے. اور کوئی بات نہیں, تم اس کی گواہی دو نہ دو, میں رب اس کی گواہی دے رہا ہوں. اے کافر, اے امیہ بن خلف, اے ابو جہل, اے ابو البختری, آس بن وائل, اے دیگر کفار, تم بشک اس کی بات نہ مانو, تم بشک اس کی ایمان کی اس کی نبوت کی گواہی نہ دو, اس کی رسالت کی گواہی نہ دو, میں اللہ اس کا گواہ ہوں. کل کفا باللہ شہیدم بینی و بینکم. اے محبوب ان کو کہہ دو تم بے شک گواہی نہ دو, میرے رب کو نہ مانو, میری رسالت کو نہ مانو, میری نبوت کی گواہی نہ دو, کفا باللہ شہیدن, اللہ بس میرے لیے گواہ کافی ہے. آپ بتاؤ اگر ساری دنیا انکار کر جائے, اللہ کسی کا اقرار کر لے اس کو دنیا کی کیا ضرورت ہے؟ مصطفیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں میرا رب وہ ہے جس نے اپنا نام شہید رکھا جس نے میرا نام بھی شہید رکھا. وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. کیا فرمایا؟ یقون رسول علیکم شہیدا, یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے اوپر گواہ ہیں, حاضر ناظر ہیں. قیامت کے دن جتنے آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک تمام لوگوں کی گواہی کون دے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیں گے. تو حضور گواہ ہے, شہید ہیں. اور یہاں فرمایا رب شہید, رب گواہ ہے. کفا باللہ شہیدن, یہاں سے ایک مسئلہ ثابت ہوا, یہاں سے ایک مسئلہ ثابت ہوا کہ کچھ نام اللہ کے وہ ہیں جو مخلوق کے نام بھی ہو سکتے ہیں, کچھ اللہ کے نام وہ ہیں جو مخلوق کے نام نہیں ہو سکتے. وہ نام جو اللہ کے ساتھ خاص ہے وہ مخلوق اپنا نام نہیں رکھ سکتی. جیسے اللہ, آپ میں سے کوئی اپنا نام اللہ رکھ سکتا ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ یہ نام اللہ کے ساتھ خاص ہے. کیوں؟ اللہ کا معنی کیا ہے؟ ہو الواجب الوجود المستجمع لجمیع صفات الکمال المنزہ عن التعقل والنقصان والزوال. اللہ وہ ہے جس کا ایگزسٹ کرنا واجب ہے, اس کا موجود ہونا ہر مقام پر اور ہر جگہ پر, جس کا موجود ہونا واجب ہے, اس کا ایگزسٹ کرنا واجب اور لازم ہے. المستجمع لجمیع صفات الکمال, جس کے اندر ہر اچھی صفت ہو, جس کے اندر ہر اچھی صفت ہو, وہ سچا ہے, وہ سخی ہے, وہ کریم ہے, وہ رحیم ہے، وہ تواب ہے، وہ غفار ہے، وہ ستار ہے، یہ ساری اچھی قسمت ہے، ٹھیک ہے نا. اور المنزہ عن التاکل والنقصان والزوال، اور ہر وہ چیز جو زوال پذیر ہو، جو عیب والی ہو، اس سے پاک ہے. اللہ کو والعیاذ باللہ کذاب کہہ سکتے ہو، اللہ کو فاجر فاجر چور یہ کہہ سکتے ہو؟ نہیں. یہ اللہ کا معنی ہے کہ اللہ وہ ہے جس کے اندر ہر صفات موجود ہو، اور اللہ وہ ہے جو ہر برائی سے پاک ہو. تو اللہ جو ہے یہ صرف اللہ کا نام ہے، آپ میں سے کوئی بھی نام نہیں رکھ سکتا. رحمان، کوئی اپنا نام رکھ سکتا ہے؟ کوئی شخص اپنا نام رحمان نہیں رکھ سکتا، اس لیے کہ رحمان صرف اللہ کا نام ہے. یہ رحمان ملک، رحمان ملک مشہور ہے نا، یہ رحمان، یہ کہنا بھی گناہ ہے. عبد الرحمان، اللہ وہ نام ہے جو کوئی شخص اپنا نام نہیں رکھ سکتا، رحمان نہیں رکھ سکتا. لیکن کچھ نام وہ ہیں جو مخلوق بھی اپنے نام اللہ کے نام رکھ سکتی ہے. جیسے یہ دیکھنا، شہید، اللہ بھی شہید اور رسول اللہ بھی شہید، قرآن سے ثابت ہے نا. اللہ بھی رحیم اور رسول اللہ بھی رحیم، یعنی اللہ رؤوف الرحیم، اللہ بھی رؤوف اور رسول اللہ بھی رؤوف، ہاں جی. آپ بھی سمیع اور بصیر اور اللہ بھی سمیع اور بصیر، ہاں جی. انسان کو سمیع کہنا، حل تعالی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا، ہم نے انسان کو سمیع اور بصیر بنایا. تو اللہ بھی سمیع اور بصیر، ہاں جی. تو معلوم ہوا کہ کچھ نام وہ ہیں جو اللہ کے بھی ہو سکتے ہیں اور مخلوق کے بھی ہو سکتے ہیں، کچھ نام وہ ہیں جو اللہ کے نہیں ہو، اللہ کے ہی ہو سکتے ہیں، مخلوق کے نہیں ہو سکتے. اب اگر کوئی شخص اپنا نام کریم رکھ لے تو جائز ہے یا نہیں؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا حضرت یوسف علیہ السلام کی شان میں، کریم ابن کریم ابن کریم ابن کریم، یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم، ہے نا. حضور نے فرمایا، حدیث میں آتا ہے یوسف علیہ السلام کی تعریف میں کہ یوسف کریم، بیٹا کریم کا، وہ بیٹا کریم کا، وہ بیٹا کریم کا، یعنی یوسف بھی کریم، یعقوب بھی کریم، اسحاق بھی کریم، ابراہیم بھی کریم. ہاں جی، فرمایا کریم ابن کریم ابن کریم ابن کریم، یوسف ابن یعقوب ابن اسحاق بن ابراہیم. اور کریم کا معنی کیا ہے؟ داتا. کریم کا معنی کیا ہے؟ کریم کا معنی کیا ہے؟ آج جو اشتہار دیواروں پر لگے ہیں کہ کوئی داتا نہیں ہے، کتنا بڑا جھوٹ ہے. یہ کہتا ہے کوئی داتا نہیں ہے، یعنی کوئی کریم نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مخلوق میں چار نبیوں کو کریم کہا. مخلوق کا نام داتا کریم ہو سکتا ہے؟ یہ جو کہتے ہیں نا، ان کو الف بے بھی عربی کی نہیں آتی، جو کہتے ہیں کہ کوئی شخص اللہ کے سوا کوئی داتا نہیں، ایک ہی داتا، وہ اللہ ہی داتا ہے. رب تعالی کے نام جو خاص اسی کے نام ہیں، وہ مخلوق کو نہیں دے سکتے. اور جب حدیث میں آپ کو ملتا ہے کہ کریم اللہ کی مخلوق کا نام ہو سکتا ہے، تو آپ کریم کا معنی داتا ہے، آپ کسی کو بھی داتا کہہ سکتے ہیں جو عطا کرے، جو اللہ کا نبی ہو، اللہ کا ولی ہو. تو یہ جہالت ہے جو شخص کہتا ہے کہ کسی کو داتا کہنا شرک اور گناہ ہے، وہ جہالت کے پرلے درجے پہ کھڑے ہیں. تو یہاں کیا فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ گواہ ہے میرا اور تمہارا، تم گواہی دو یا نہ دو، اللہ گواہ ہے میرا. انہ کان بعبادی خبیرا بصیرا، کیونکہ وہ اپنے بندوں کی خبر بھی رکھتا ہے اور ان کو دیکھتا بھی ہے. اور گواہ کون ہوتا ہے؟ جو خبیر بھی ہو، بصیر بھی ہو، جو خبر بھی رکھے اور جو دیکھے بھی، اس کو کیا کہتے ہیں؟ شہید. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کہا، وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور ہمیں بھی شہید کہا. حضور کی امت کو بھی شہید کہا قرآن مجید میں. اور ہمیں شہید کیوں کہا؟ کہ ہم حضور کی گواہی لے کر ہم آگے گواہی دیں گے. جب ہم گواہی دیں گے قیامت کے دن، حضور کی امت گواہی دے گی، تو پہلی امت اعتراض کرے گی، یار اے اللہ یہ تو تھے ہی نہیں، یہ کو گواہی دے رہے. تو ہم کیا کہیں گے؟ ہمیں ہمارے رسول نے بتایا جو وہاں موجود تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی شہید، حضور کی امت بھی شہید، اور رب بھی شہید. وَمَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ، اور جسے اللہ راہ دے وہی راہ پر ہے، جس کو اللہ ہدایت دے وہی ہدایت پر ہے. اگر کافروں کو اللہ نے ہدایت نہیں دی، وہ ہدایت پر نہیں ہے.
وَمَنْ يُدْلِلْ اور جن کو اللہ گمراہ کرے فَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ مَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِهِ ان کا کوئی حمیتی نہیں ہے, جن کو اللہ گمراہ کرے ان کو کوئی حمیتی نہیں ہے. ابو جہل کو رب نے گمراہ کیا, ابو لہب کو رب نے گمراہ کیا, اس کو کوئی شخص ہدایت نہیں دے سکتا نہ وہ ہادی بنا. وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَاهُمْ سَعِيرًا. اللہ تعالی نے فرمایا کہ قیامت کے دن یہ کافر لوگ جو ہیں ان کو ہم اپنے چہروں پر چلائیں گے. وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ, قیامت کے دن کافر اپنے چہرے کے بار چلے گا, سر کے بار چلے گا. نبی کریم علیہ السلام نے جب یہ فرمایا تو حضرت انس نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیسے ہوگا, انسان سر کے بل کیسے چلے گا؟ فرمایا جو رب پیروں پر چلنا سکھاتا ہے وہ سر پر چلنا بھی سکھا لے گا. جو رب پاؤں پر چلنا سکھاتا ہے, آپ پاؤں پر کیسے چل گئے؟ آپ نے ٹیچنگ کی ہے, سکول سے پڑھا ہے آپ نے, ہاں جی. آپ جیسے پاؤں پر چلتے ہیں قیامت کے دن کافر, مومن نہیں کافر, سر کے بل چلے گا. اور کئی طریقے چلنے کے, پانچ طریقے جو ہے علماء نے لکھے ہیں. جب قبر سے کافر نکلے گا, مومن نہیں کافر جب نکلے گا, تو ایک چال اس کی یہ ہوگی جیسے بندر چلتا ہے. کیسے؟ کہ پیر اوپر, سر نیچے اور ہاتھ. آپ نے دیکھا کبھی تماشا کرتے بندر کو؟ یعنی ہاتھ زمین پر اور پاؤں اوپر سر نیچے. قبر سے نکل کر کافر میدان حشر میں اس طریقے سے آئے گا, ایک طریقہ یہ. دوسرا یہ کہ جیسے ایک پاؤں پر آدمی, بچے جو ہیں یا آدمی جب کھیلتے ہیں, ایک پاؤں کر, ایک آدمی کا ایک پاؤں ہو یا ایک آدمی اٹھا لے اور ایک پاؤں پر جیسے ٹپتا ہے ناچتا ہے, اسی طرح سر کے بال کافر چلے گا ایسے ایسے. اور ایک روایت یہ ہے کہ فرشتے اس کو پاؤں سے گھسیٹیں گے اور وہ منہ کے بال ہوگا قیامت کے دن, کافر ناٹ مومن. عمیاً و بکواً و صما, اور آنکھوں سے اندھا ہوگا, آنکھوں سے اندھا ہوگا, منہ سے گونگا ہوگا اور کان سے بہرا ہوگا. آنکھوں سے نہیں دیکھے گا, اس لیے کہ جو آج یہ سارے کافر جتنے بھی تھے جو حضور پر ایمان نہیں لائے, انہوں نے قرآن کی آیتوں کو سنا, دیکھا اور زبان سے بولے. جب انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا حضور کے معجزات کو, انکار کیا, قیامت کے دن رب تعالیٰ ان کو اندھا کر کے اٹھائے گا. ومن کان فی ہذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی وأضل سبیلا, جو اس دنیا میں اندھا ہے, دین کا اندھا ہے, قیامت کے دن بھی وہ اندھا اٹھایا جائے گا. اور زبان سے انکار کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے کا, قیامت کے دن یہ زبان بند کر دی جائے گی. وَسُمَّا, اور کان سے سنتے تھے لیکن ہدایت حاصل نہیں کرتے تھے, رب تعالیٰ قیامت کے دن کان بھی بہرے کر دے گا. مَأْوَاهُمْ جہنم, ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا. کُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَاهُمْ سَعِيرًا, کافر جب جہنم میں جائے گا, جب وہ نرم ہونے لگے گی پھر اس آگ کو تیز کر دیا جائے گا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قیامت کے دن کیا دوزخ کی آگ تو کبھی ٹھنڈی ہوگی نہیں, تو یہ کیوں کہا کہ وہ ٹھنڈی ہو جائے گی اور اس کو تیز کیا جائے گا کافر کو عذاب دینے کے لیے؟ اس لیے کہ اگر وہ تیز ہی رہے تو وہ تو اس جلا کر راکھ کر دے گی. عذاب تو تب ہوتا ہے جب کچھ امید ہوگی کافر کو کہ اب یہ ہلکا عذاب ہو رہا ہے, آگ بجھ رہی ہے, جب اس کو امید ہوگی تو پھر اس آگ کو تیز کر دیا جائے گا. جب اس کا یہ چمڑا ختم ہو جائے گا, قرآن فرماتا ہے کُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا, جب یہ چمڑا جل جائے گا, ختم ہو جائے گا, رب تعالیٰ اس کو نیا چمڑا دے گا تاکہ اس کو عذاب آتا رہے. آخری آیت فرمایا ذالک جزاؤہم بانہم کفروا بآیاتنا, یہ ہم اتنا عذاب کیوں دے رہے ہیں؟ اس لیے کہ انہوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا.
وقالوا اذا كنا عظاما ورفاتا, اور کافر کیا کہتے تھے, قیامت کے دن اٹھنے کا انکار کرتے تھے, یہ کیسے ہوگا کہ جب ہماری ہڈیاں گل جائیں گی, مٹی ہو جائیں گی بالکل, اور ہڈی پڑی پڑی جب کئی صدیاں گزر جائیں, 100 سال 50 سال گزر جائے تو ہڈی بھی بالکل مٹی کے ساتھ مل جاتی ہے, بربری ہو جاتی ہے بالکل. فرمایا جب ہماری ہڈیاں ریزہ ریزہ ہو جائیں گی, پرانی ہو جائیں گی, آئنہ لمبوسون خلقن جدیدہ, کیا اللہ تعالیٰ پھر ایک نئے طریقے سے ہمیں اٹھائے گا, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو لوگ انکار کرتے ہیں اس کا. رب تعالیٰ جل شانہ اگلی آیات میں جو آنے والا درس ہے اس میں یہ فرمائے گا کہ جس رب نے اتنا بڑا آسمان پیدا کیا, اتنی بڑی زمین پیدا کی, تمہیں بغیر کسی ڈیزائن کے, کہ پہلے اس کے پاس کوئی ڈیزائن نہیں تھا, تمہیں پیدا فرما دیا, اب ایک چیز پیدا ہو گئی ہے, اس کا سیمپل موجود ہے, جب نئے سرے سے بنا لیا اس نے تو دوبارہ اس کو لوٹانا کون سا مشکل ہے اس کے لیے؟ سبحان اللہ. تو یہ تھا آج کا درس جس کا ہم ترجمہ کرتے ہیں انشاءاللہ العزیز, اور اس کے بعد دعا کرتے ہیں. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ, اور بے شک ہم نے لوگوں کے لیے اس قرآن میں ہر قسم کی مثل طرح طرح بیان فرمائی. فابا اکثر الناس الا کفورا, تو اکثر آدمیوں نے نہ مانا مگر نہ شکر کرنا, انکار کیا. وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الارض ينبوعا, اور یہ 15 کافر بولے کہ ہم تم پر ہرگز ایمان نہ لائیں گے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, یہاں تک کہ تم ہمارے لیے زمین سے کوئی چشمہ بہا دو. او تکون لك جنت من نخیل وعنب, یا کم از کم تم اپنے لیے کھجوروں اور انگوروں کا کوئی باغ بنا لو. فتفجر الانہار خلالا تفجیرا, اور پھر تم اس باغ کے اندر بہتی نہریں رواں کرو, ہاں جی, تاکہ ہم تمہارے پاس آئیں تو پتہ چلے کہ یہ رسول اور نبی ہے, اس کتنی ٹھاٹ اور بات سے یہ رہتا ہے, اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ تیرے پاس ہر چیز ہونی چاہیے. او تس کے تسما کما زعمت علینا کسفن, یا جس طرح عبداللہ بن ابی امیہ نے کہا کہ اے محمد تم ہم پر آسمان گرا دو جیسا تم نے کہا ہے ٹکڑے ٹکڑے کر کے. او تعطیہ باللہ ہے, یا اللہ کو ہمارے پاس لے کر آؤ. والملائکۃ کبیلا, یا فرشتوں کو گواہ اور ضامن لے کر ہمارے پاس آؤ. او یکون لک بیتم من زخرف, یا اے محمد اپنے لیے ایک سونے کا گھر بنا لو. او ترکا فی السما, یا تم آسمان پر چڑھ جاؤ. ولن نؤمن لرقیک حتا تنزل علینا کتابا نقراؤ, اور وہ کہنے لگا کہ کوئی اور ایمان لائے یا نہ لائے, ہم تمہارے آسمانوں پر چڑھ جانے پر بھی ہرگز ایمان نہ لائیں گے جب تک کہ ہم پر ایک کتاب تم لے کر نہ آؤ جس کو ہم خود پڑھیں. قل سبحان ربی هل كنت الا بشرا رسولا, اور تم فرما دو پاکی ہے میرے رب کو میں کون ہوں, میں ایک آدمی ہوں جو اللہ کے بھیجا ہوا رسول ہوں. وما من الناس ان یؤمنوا اذ جاءهم الهدى الا ان قالوا بعث الله بشرا رسولا, اور کس بات نے لوگوں کو ایمان لانے سے روکا ہے جب ان کے پاس ہدایت آئی مگر اسی نے کہ بولے کیا اللہ نے آدمی کو رسول بنا کر بھیجا ہے, یعنی صرف یہ کہ رسول انسان رسول نہیں بن سکتا, فرشتہ رسول ہونا چاہیے. اللہ فرماتا ہے قل لو کان فی الارض ملائکۃ یمشون مطمئنین لنزلنا علیہم من السماء ملکا رسولا, تم فرما دو اگر زمین میں فرشتے ہوتے چین سے چلتے تو ان پر ہم رسول بھی آسمان سے فرشتہ اتارتے. کل کفا باللہ شہیدم بینی و بینکم, تم فرما دو اللہ کافی ہے گواہ میرے اور تمہارے درمیان. انہ کا نبی عباد ہی خبیرم بصیرہ, بے شک وہ اپنے بندوں کو جانتا اور دیکھتا ہے. ومن یهد اللہ فهو المهتد, جس سے اللہ راہ دے وہی راہ پر ہے. ومن یضلل, اور جس کو گمراہ کرے. فلم تجد لهم اولیاء من دونه, تو ان کے لیے سوا اس کے سوا کوئی حمایت والے نہیں پاؤ گے. ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم, اور ہم انہیں قیامت کے دن ان کے منہ کے بال اٹھائیں گے. امین و بکمن و سما, اندھے گنگے اور بہرے. ما واہم جہنم, ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. کلما خبت زدناہم سعیرا, جب کبھی وہ آگ بجھنے پر آئے گی ہم اسے پھر پڑکا دیں گے. ذالک جزاؤہم بانہم کفروا بآیاتنا, یہ ان کی سزا ہے اس پر نہ انہوں نے ہماری آیتوں سے انکار کیا. وقالوا اذا كنا عظاما ورفاتا, اور وہ بولے کیا جب ہماری ہڈیاں ریزہ ریزہ ہو جائیں گی, اِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا، تو کیا سچ مچ ہم نئے بن کر اٹھائے جائیں گے؟ اس کا جواب انشاءاللہ اگلے درس میں ہوگا. اللہ تعالیٰ ہمارے اس درس کو قبول و منظور فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا شفینا مولانا محمد و اصحاب سیدنا مولانا محمد بارک وسلم علیہ. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین. اللہم انا نسألک العفو والعافیۃ والمعافاۃ الدائمۃ فی الدین والدنیا والآخرة. اللهم استر عوراتنا وآمن رواتنا. صلى الله على حبيبنا شفينا مولانا محمد وآله وصحبه أمين أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.